أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام صاحبان بصیرت کے ساتھ قمر رضوی حاضر ہے. ناظرین کرام, قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے, من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ ومنہم من قضى نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا. ایمان والے مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا, اور ان میں سے بعض نے قضا کی اور بعض منتظر ہیں, اور ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. ناظرین کرام, اس آیت کی حقیقی مصداق ہمارے سامنے امام خمینی رضی اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات اقدس ہے, جو آپ نے لاسٹ پروگرام میں گفتگو سماعت فرمائی کہ کس طرح خداوند عالم کی ذات پر بھروسہ کر کے خمینی بت شکن نے ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ جس سے دنیا انگشت بددان ہے. اور یقیناً یہ وہی انقلاب ہے کہ جو حضرت امام عصر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ کے ظہور اور ان کے انقلاب کا پیش خیمہ ہے. ہمارا اس سلسلے کا آج یہ پانچواں پروگرام ہے, اور ایک مرتبہ پھر ہمارے درمیان موجود ہیں حجت الاسلام مولانا نقی ہاشمی صاحب. آغا صاحب, السلام علیکم.
جی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
آغا صاحب, ہم نے انقلاب کے حوالے سے بات کی تھی کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ انقلاب لانے کے لیے فرانس سے جو ہے نا وہ ایرانی سرزمین پہ اتر رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے, امام خمینی اتر رہے ہیں, استعمار بھی اتنی بڑی اپنی ناکامی پر خاموش تو نہیں رہے گا. آپ کو استعمار کا بھی خوف ہے, آپ کو ریاستی ادارے بھی چلانے ہیں. وہ جو بادشاہ کے انڈر میں چل رہے تھے ان سب کو جو ہے نا وہ اسلامی جمہوریہ کے نظام کے اندر لے کے آنا ہے. تو اتنے زیادہ چیلنجز تھے, ان سب کو نمٹتے ہوئے آگے کیسے مطلب چل رہا تھا؟ حقیقت میں اگر انسان صرف سوچے تو بہت مشکل ہے.
جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم, جیسے کہ آپ نے بھی شروع میں جو آیت پڑھی ہے, اور اس آیت نے واقعی کہ من المؤمنین رجال, مردوں میں سے یعنی کچھ ایماندار لوگوں میں سے مرد ہیں ایسے. میں یہاں پر واقعی یعنی جو ہم پاکستانی الفاظ اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں نا کہ مرد تو انسان تو بہت گھوم رہے ہیں, مذکر تو بہت گھوم رہے ہیں, لیکن مذکروں میں مرد کو تلاش کیا جانا چاہیے. بالکل کچھ اسی طرح کی بات کر رہے ہیں کہ من المؤمنین رجال, مرد ہیں کچھ مومنین میں سے. مومنین تو سارے مرد ہیں, لیکن کچھ مرد ہیں واقعی مومنین میں سے کہ صدقوا ما عہد اللہ علیہ, سچا کر دکھایا وہ وعدہ جو انہوں نے اپنے اللہ سے کیا تھا. منہم من قضا نحبہ, کچھ ہیں کہ جنہوں نے اپنا وعدہ پکا کر دیا, سچا کر دکھایا, چلے گئے اس دنیا سے. ومنہم من ینتظر, اور ابھی تک کچھ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ اپنے وعدے کو نبھائیں. وما بدلوا تبدیلا, اور خدا کی سنت الہی انشاءاللہ کبھی بھی تبدیلی اس میں نہیں آتی. یہ واقعی ہم ایک مرد کے موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ جس نے آ کے اس دنیا کے اندر ایک ایسے نظریے کو پروان چڑھایا کہ جس کو تقریباً اپنے دشمن تو کہتے ہی تھا کہ تم ناکام ہو جاؤ گے. ہمارے اپنے بھی ہم پر ایمان نہیں لائے تھے, وہ بھی کہتے تھے کہ یہ بہت مشکل بات ہے جو آپ کر رہے ہیں. آپ شاہ کو تو ہٹا سکتے ہیں, شاہ کے نظام میں تو ٹھیک ہے اعتراض تھا, آپ اصلاحات کر سکتے ہیں یا انقلاب برپا کر سکتے ہیں, لیکن ایک نظام کی جگہ پہ نظام لا سکتے ہیں؟ یہ ایک سب سے بڑا چیلنج ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ اپنے سوال میں کیا. لیکن میں سے پہلے اپنی وہ جو گزشتہ بات چل رہی تھی, اور میں جہاں خمینی بت شکن کے اس ایمان پر بات میں نے کہی تھی جو ان کے اپنے اللہ پر ایمان ہے, اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور واقعہ تو نہ کہیے. شہید مرزا متحری سے منسوب ہے کہ جب امام پیرس میں ہی تھے اور امام سے ملاقات کر کے شہید متحری واپس آئے اور کچھ پیغامات لے کے گئے تھے یہاں سے, رہبر معظم نے اس کا تذکرہ کیا ہے, جو رہبر نے ابتدائی انقلاب کے اوپر امام خمینی کے موضوعات پر جو باتیں امام رہبر نے لکھی ہیں, مختلف کتابیں موجود ہیں, اس میں رہبر نے اس واقعے کا نقل کیا ہوا کہ شہید متحری جب واپس آئے, ہم ایئرپورٹ لینے گئے, ان سے ملاقات کی, ہم نے کہا کہ آپ امام سے پیرس ملنے کے لیے گئے تھے, تو بتائیے کیا رہا؟ تو کہا کہ میں جو ہے نا وہ بس چار ایمان دیکھ کے آ رہا ہوں. یہ وہ بڑا معروف جملہ ہے شہید متحری کا. کہا چار ایمان کیا مطلب؟ کہا کہ میں ایک ایسی شخصیت سے مل کے آ رہا ہوں کہ جو چار چیزوں پر اتنا ایمان راسخ رکھتی ہے کہ جو اس کی شخصیت کا اصل چہرہ یہی چار ایمان بناتے ہیں. تو پوچھا کیا؟ کہا پہلا اپنا اللہ پر ایمان, اس شخصیت کو جو اپنے خدا پر ایمان ہے, کہا ایسا ایمان ہمیں دنیا میں نہیں ملتا. کہا دوسرا اس کو اپنے ہدف پر ایمان, اسے بات پتہ ہے کہ اس نے کامیاب ہونا ہے. تیسرا کہا کہ اس کو اپنے راستے پر ایمان, کہ جو روش میں نے اپنائی نا اس میں وہ کہیں پر بھی لغزش کا شکار نہیں ہے کہ یار یہ نہیں یہ کر لیتا, یہ نہیں یہ کر لیتا, ایسے نہیں ایسے ہو جاتا, کہ اپنے راستے پر ایمان, اور چوتھا کہ اپنی عوام پر ایمان. تو یہ وہ شخصیت ہے الحمدللہ چار ایمان کے ساتھ. شیخ متحری فرماتے ہیں کہ اب یہ پیرس سے پہنچ چکے ہیں واپس, ابھی یہاں پر انقلاب نہیں آیا. یہ ہے فروری کی پہلی تاریخ, 1979 پہلی فروری ہے, انقلاب نہیں آیا. شاہپور بختیار ابھی بیٹھا ہوا ہے, صرف اس نے یہ ہے کہ جو اپنے لوگ لیکن امام کے قریب بھی تھے اس سے بھی رابطے میں تھے, شاہپور بختیار سے بھی, اور امام کے قریب بھی تھے, مہدی بازرگان, جس کو امام نے پہلا بوری حکومت بنانے کے لیے ایک ایڈمنسٹریٹر اس کو بنایا تھا, اور ایسے ہی وزیر اعظم کے طور پہ بھی اس کو ہی امام نے بھی انہی چند دنوں کے لیے, مہدی بازرگان مہندس تھا, انجینئر تھا. تو مہدی بازرگان جیسے لوگ جو ہے نا وہ شاہپور بختیار سے بھی رابطے میں تھے, تو وہ آ کے امام کو مشورے دے رہے ہیں دوسری فروری, تیسری فروری, چوتھی فروری, کہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں, شاہپور بختیار نے مان لیا, وہ کہتے ہیں آپ کو جو سیٹ چاہیے دے دیں گے, جو تبدیلیاں چاہتے ہیں بتا دیجئے, قانون ہی ہو جائے گا, آئین ہی ہو جائے گا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ امام کے مطالبات جو ہے نا ابھی تک اتنی ہیں, مہدی بازرگان یا بعد میں اور بھی بہت سارے لوگ نکل آئے, کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اسی طرح کی کوئی بات ہے امام کے ذہن میں. امام نے کہا بھائی میں کوئی اصلاحات کے لیے آیا ہوں, کون شاہپور بختیار, شاہپور بختیار کو قبول نہیں کرتا, کون سی فوج, شاہ کی فوج کا, نہیں شاہ کی فوج نہیں ہے یہ, تو ہماری فوج ہے, ہم بتائیں گے آپ کو ہماری فوج کے کیا کرنا ہے, ہم بتائیں گے آپ کو فورس نے کیا کرنا ہے, ہم بتائیں گے آپ. جب یہ امام کے خطابات سنے نا, اور یہ پہلے ہی خطاب امام کا جو پوچھا ایئرپورٹ پہ اترتے ہی آپ کو کہاں لے کے چلیں, لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ کہیں گے بھائی کسی شاہ کا بھاگ گیا ہوگا, کوئی شاہ یا کوئی اس کا وزیر یا کوئی ایسا بڑا گھر, وہاں لے کے چلتے ہیں لوگ بھی یہ. امام نے کہا مجھے بہشتِ زہرا لے کے چلو. انہوں نے کہا کہاں کہاں؟ بہشتِ زہرا جہاں پر یہ سارے شہدا دفن ہیں 60,000 اس انقلاب کے. سیدھا ایئرپورٹ سے وہاں, پہلے ڈائریکشن کچھ اور تھی, پھر بعد میں سب کو ڈائریکشن چینج کرنی پڑ گئی, پوری عوام کو خبر ہو, اطلاع دینا کوئی آسان کام تھا, پوری عوام تک پہنچانا, عوام کو کچھ اور پہلے کہا گیا تھا, اب عوام کو کہا گیا کہ تو بہشتِ زہرا جا رہے ہیں. اچھا ایئرپورٹ سے بہشتِ زہرا کا فاصلہ ہے 25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, کچھ قریب بھی نہیں تھا وہ, لیکن یہاں الحمدللہ لوگوں نے پھر بھاگنا شروع کر دیا ایئرپورٹ کی طرف, پہلے امام گاڑی میں, لیکن گاڑی جو ہے وہ 60 لاکھ لوگ تھے, گاڑی کہاں چل رہے تھے روڈ کے اوپر, وہ ہر تھوڑے بہت کندھے پہ اٹھا لیں, ہر تھوڑے بہت گاڑی کندھے پہ اٹھا لیں, گاڑی باقاعدہ اٹھا لیا کرتے تھے. تو ان لوگوں نے کہا بھائی یہ ایسے نہیں جائے گی گاڑی, یہ تو اگر یہ لوگ اٹھاتے رہے تو کوئی پہنچیں گے نہیں وہاں تک. پھر جو ہے نا وہ کہا کسی طرح سے ایئرپورٹ اپنا ہیلی کاپٹر لے کر آئیں, اب ہیلی کاپٹر کہاں سے لے کر آئیں, یہ خود مسئلہ ہے, ابھی کوئی فوج ہماری پاس تھوڑی ہو گئی ہے, آپ کے ایئرفورس ہماری ہو گئی, آرمی ہماری ہو گئی, ملک ہمارا ہو گیا, نہیں بھائی ہمارا کچھ بھی نہیں ہے, شاہپور بختیار کا بھی سب کچھ. ایسے وقت میں جو ہے نا وہ ہیلی کاپٹر چلانے والا ایک مجاہد ہے زبردست قسم کا, اس نے کہا بھائی جو ہوگی سزا دیکھی جائے گی, ابھی کسی کو نہیں معلوم, ایمان نہیں آیا, باقی انقلاب آ گیا ہے, ابھی لفظ انقلاب استعمال نہیں ہو رہا ہے,
ابھی تو جو ہے امام خمینی
یہاں پر اترے ہیں, اور شاہپور بختیار کی فوجیں جو ہیں وہ پورے ملک پہ اس نے قبضہ کیا ہوا. ایسے وقتوں میں ایک مرد مجاہد آگے ہیلی کاپٹر اڑا کے لے آتا ہے, ہے وہی ایئر فورس کا ہی ہے, پھر امام بیٹھتے ہیں, پھر وہاں پہنچتے ہیں, وہاں پر خطاب کرتے ہیں, اس میں پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس حکومت کو, اس شہنشاہیت کو, اس بادشاہت کو, شاہپور بختیار کو, اس فاسد نظام کو ہم کسی کو نہیں مانتے, یہ سب ختم, اور ہم حکومت اسلامیہ قیام کریں گے. اب یہ جملہ صراحت کے ساتھ پہلی مرتبہ یہاں پر حکومت اسلامی کا قیام, اب یہاں پر جو ہے نا اپنے بھی تھوڑے ہل گئے, جو یہ سوچ رہے تھے کہ ہم شاہپور بختیار کے ساتھ تو رہ سکتے ہیں, حکومت اسلامی کا مطلب تو یہ کہ آپ نظام کو تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں, یعنی شہنشاہیت کے 2500 سالہ شہنشاہیت کے نظام کو الٹنے کی باتیں کر رہے ہیں, کس بنیاد پر, کس بحاف پر, کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا ہو گیا, ختم ہو گیا, اب کیا ہوگا, پارلیمنٹ کیا ہونا ہے, قانون, آرمی ایجنسیز, پھر خود ملک میں نظام, اقتصادی نظام, تعلیمی نظام, روابط, سفارتی روابط, اچھا دنیا سے روابط, تجارت, صنعتیں سب بند ہو جائیں گی, یعنی کیوں؟ کیونکہ شاہپور بختیار اور اس سے پہلے شاہ کا نظام دنیا پر ایران کے اوپر پوری طرح سے قابض ہے. بہت سے لوگوں کے سوال دماغ میں اٹھنا شروع ہو گئے, لیکن امام نے جو فیصلہ کر لیا تھا اٹل رہے, 11 فروری تک ویسے ہی رہا, 10 فروری کی رات کو امام نے کہا کہ شاہپور بختیار,
کس دن کے, کس تاریخ کو امام آئے ہیں؟
پہلی فروری کو,
پہلی فروری
1979 پہلی فروری,
یہ 10 دن ہے, یہ 10 دن کے,
10 دن, اس کو کہا کہتے ہیں دہ فجر, معروف ہے ایران کے اندر کہ یہ صبح جو رونما ہوئی ہے دہ فجر کے نام سے, والفجر والیالی العشر, جو ہے نا قرآن کے اندر ایک آیت بھی ہے اس طرح کی, والفجر والیالی العشر, تو یہ قرآن مشہور ہو گئی یہ 10 دن نا. بہرحال یہاں پر خوانی بت شکن کے عجیب و غریب نہ سمجھ میں آنے والے, دوستوں کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے کہ امام کیا فیصلے کر رہے ہیں, لیکن بہرحال کچھ لوگ تھے جو ایمان لائے ہوئے تھے, شہید متحری اس میں سے ایک تھے, رہبر معظم اس میں تھے, اور بھی تھے, ناطق نوری تھے, رفسنجانی تھے, چند شخصیات تو بہت ہی قریب امام کی تھیں, خود مفتے تھے, تو وہ تو ایمان لائے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جو امام کر رہے ہیں یہی ہوگا, لیکن کچھ لوگ پریشان بھی تھے, اور اچھے اچھے لوگ بھی پریشان تھے, اور بہت اچھی عظیم شخصیت آیت اللہ طالقانی کی, کہ جنہیں امام خمینی نے لقب دیا ابو ذر زمان کا, معمولی بات نہیں ہے خمینی کسی کو گئے ابو ذر زمان, بہت اچھا انسان ہے, وہ پریشان ہو گیا اس نے، ماما کو پتہ ہے آج 10 فروری کو کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے نہیں پتا، کہا کہ اعلان ہو گیا ہے کہ 11 فروری کو اگر کوئی روڈ پر آیا، کوئی ایک بھی روڈ پر نظر آیا پورے، بس بہت ہو گیا، اس نے کہا بہت ہو گیا، خمینی نے جو کرنا تھا کر لیا، 10 دن ہم نے آزادی دی ہے، لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں، تہران کے اندر رش لگے ہوئے ہیں، پوری ایران سے لوگ موٹر کے بسوں میں آ رہے ہیں، بس ختم۔ 11 فروری کا دن جو ہے وہ کرفیو کا دن ہے، اس دن جو بھی روڈ پر آئے گا فوجیوں کو اجازت دی گئی ہے گولیاں چلائیں۔ تو آیت اللہ تعالقانی آ گئے، انہوں نے کہا اماموں کو پتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ کہا کہ کل کا اعلان ہو گیا، اب وہ جو قافلے چلے ہوئے مختلف جگہوں سے ان کو فوراً واپس بھیجنا ہوگا، ایسا نہ ہو قتل عام ہو جائے اور یہ ہو جائے۔ امام نے کیا فیصلہ ہوا؟ سنگا کرفیو لگ گیا یہاں پر۔ امام نے کہا کہ گھر پر بیٹھنا حرام ہے، میرا یہ پیغام دیجئے کہ عوام کا گھر پر بیٹھنا حرام ہے۔ کہا کہ وہ کہہ رہا ہے کرفیو
مار دیں گے، مار دیں گے، گولیاں
ماریں گے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کے گھر پر بیٹھا۔ اور آیت اللہ طالقانی جیسی شخصیت نے امام سے پوچھا، کیونکہ وہ پریشان ہو گیا تھا، اچھا انسان تھا، اچھا انسان تھا، پریشان ہو گیا، پتہ نہیں کل بہت زیادہ قتل عام ہوگا یا سارا خون بہے گا، کس کے ذمے ہوگا یہ سارا خون جو کل بہنا ہے۔ تو پھر دوبارہ تھوڑا سا مشکوک حالت میں پوچھا امام سے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیں۔ امام نے کہا اچھا اگر یہ حکم میری طرف سے نہ ہو اور امام زمانے کی طرف سے ہو پھر ختم ہوگی بات ہی۔ کہا کہ جاؤ، یہ میرا حکم نہیں ہے، کل کوئی گھر پہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ بڑا واضح امام نے پہلی مرتبہ اپنے اس رابطے کو کھولا ہے، کہا کہ جاؤ یہ میرا حکم نہیں ہے۔ اور جناب اس دن جب 11 فروری کا دن تھا، لوگوں نے دیکھا کہ مرد کیا تو عورت کیا تو بچہ کیا، ہاسپٹلس میں بیمار، بیمار کیا، ہاسپٹلس میں موجود بیمار، اپنی یعنی کوئی اسٹریچر کے ساتھ ہے تو کوئی ویل چیئر کے اوپر ہے تو کسی نے ہاتھ میں جو ہے اپنی پکڑی ہوئی ہے، کسی نے آکسیجن،
کوئی چپل لے کے آیا،
یعنی وہ جوتے نہیں تھے، یعنی مرادی کے وہ لگی ہوئی ہیں، کسی کے ٹرپیں لگی ہوئی ہیں، کچھ لگی ہوئی ہیں، سب روڈوں پر تھے۔ اور شاہپور بختیار بھی 11 فروری کو غائب، شاہپور بختیار 11 فروری کو غائب۔ اسی دن الحمدللہ پھر ہمارا ٹیلی ویژن پر قبضہ ہو گیا، اور پھر فوراً پہلی آواز آئی کہ یہ اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز ہے، یہ پہلی آواز آئی 11 فروری کو، اور انقلاب جو ہے وہ الحمدللہ برپا ہو گیا۔ اب یہاں سے ایک دوسری گفتگو ہے خمینی بت شکن، لیکن ہمارے پاس ٹائم کا بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ہم نے 20 منٹ میں اس کو بھی مکمل کرنا، میرا خیال ہے کہ ہم 6-7 منٹ رہ گئے۔ اب اس کو ایک اور اہم ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی بات کر لیں۔
اگر میرے خیال میں ایک تھوڑی سی جو ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ ابھی بھی رہبر معظم نے امام خمینی کی برسی پر جو ہے نا خطاب کیا، وہ ایک اہم امپورٹنٹ خطاب ہے، تو ہم اس کو جو ہے نا ہمیں ایک پروگرام اور کرنا پڑے گا، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ایک پروگرام اور کرنا ہے اس پہ۔
ٹھیک ہے، آج دیکھتے ہیں ہم کہاں تک پہنچا لیتے ہیں بات کو، اور پھر ان شاء اللہ آگے لے کے چلتے ہیں بات کو۔ اور دیگر کچھ رہ گئے مطالب وہ بھی، اور رہبر معظم نے جو گفتگو کی ہے، یعنی الحمد للہ 4 جون والے جو رہبر معظم کی گفتگو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ ویسے تو رہبر معظم کی ساری ہی امپورٹنٹ موضوعات پہ، لیکن جب وہ امام خمینی پر بات کرتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ وہ پھر ایک نوجوانوں کو جو ہے نا ایک نئی ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں اس گفتگو کے اندر۔ مشہور ہے کہ 4 جون کو رہبر عموماً نوجوانوں کو اور یعنی انقلابیوں کو ایک جہد دے رہے ہوتے ہیں، اور ملک کو اور نظام کو ایک جہد دے رہے ہوتے ہیں جب وہ نوروز کی گفتگو کرتے ہیں رہبر معظم، وہ پورے سسٹم کو ایک نئی جہد دے رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال تو وہ اس گفتگو پر بہتر ہے کہ ہم تھوڑی بات اس پر بھی کریں۔ اچھا جی، جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے تسلسل کے ساتھ جو بات چل رہی تھی اس میں یہ تھا کہ اب مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے تو کہہ دیا کہ آپ کا کوئی تعلق امریکہ سے نہیں ہے، آپ نے تو کہہ دیا آپ کا کوئی تعلق روس سے نہیں ہے، نہ امریکہ نہ روس، جس کو ہم کہتے ہیں لا شرقیہ ولا غربیہ، ٹھیک ہے، آسان زبان میں کہتے ہیں نہ کیپٹلزم نہ سوشلزم۔ اب آپ نے نہ سرمایہ دارانی نظام کو قبول کیا نہ اشتراکی نظام کو قبول کیا، آپ کے اب کیا ہونے والا ہے؟ اب ملک تو انہی بنیادوں پر ہوتے ہیں، آئین تو انہی دو بنیادوں پر تقسیم ہوا ہے، پوری دنیا کا آئین جو بنا ہوا ہے یا وہ سوشلسٹ ہوتا ہے یا وہ پھر کیپٹلسٹ ہوتا ہے۔ آپ نے کہا لا شرقیہ ولا غربیہ، جمہوریہ اسلامیہ، اب یہ جمہوریہ اسلامی سے کیا مطلب ہے؟
اگر صاحب نہ اس پہ ایک اہم سوال جو میں بھی ایڈ کرتے ہوئے جو میرے سمجھ میں آتا ہے نا، کہ اس وقت اگر دنیا کے نظاموں کو دیکھیں نہ، مطلب اس میں جو ہے نا بادشاہت ہے کہ بادشاہت کہیں نہ کہیں بادشاہت چل رہی ہے، نہ ہر کہیں پر جو ہے نا وہ جمہوریت چل رہی ہے، کہیں پر خلافت چل رہی ہے، یا اس یعنی یہ وہ نظام ہے کہ جو اب تک ایکسپیرئنس ہی نہیں ہوا ہے، تجربہ ہی نہیں ہوا ہے، تو نہ لوگوں کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے، اور نہ جو ہے نا وہ جو دنیا استعمار ہے اس کو یہ قابل قبول ہے۔ تو امام خمینی نے پہچان بھی کیا ہے، پہچانوایا بھی، اور اس کو
امپلیمنٹ بھی کر دیا نظام، وہ نیا نظام کے جو رائج نہیں تھا۔ رائج کیا تھا جو آپ نے کہا؟ رائج یہ تھا کہ کیپٹلسٹ گورنمنٹ ہوتی ہے، رائے جیتا یا سوشلسٹ گورنمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو کہ نظاموں کے اعتبار سے، لیکن اوپر آئیے یا وہ ڈکٹیٹر ہوتا ہے یا وہ بادشاہ ہوتا ہے، یعنی اسی، اور یا وہ جمہوری تماشا ہوتا ہے، اسی چیز جمہوری نظام ہوتا ہے، تماشا بار بار منہ سے نکلتا ہے اقبال کی وجہ سے جمہوری تماشا. تو یہ تین چیزیں ہی متعارف تھیں، یا جمہوری حکومت ہوگی لوگوں کی رائے سے بن جائے گی، یا بات ہے کہ لوگوں کی رائے کے بجائے وہاں کہتا ہے ٹیکنوکریٹس کی رائے، جو رہبر معظم نے اتفاق سے اپنے اس گفتگو میں فرمایا ہے 4 جون والے میں، ٹیکنوکریٹس کی رائے. آئیے اب اس کو کہتے ہیں ہم جمہوری نظام، آ جائیں کہ آیا ڈکٹیٹرشپ آنے والی ہے اس ملک کے اندر. اے خمینی، آپ انقلاب لائے، 60 لاکھ لوگوں نے آپ کا استقبال کیا، تو آ گئے ایئرپورٹ پر، جو نہیں آئے وہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں. تب آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ الیکشنز کروائیں، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ نئے نظام کو متعارف کروائیں؟ اب آپ کہیے بھائی میری مرضی، میں چلاؤں گا پارلیمنٹ ہو یا نہ ہو، میں چلاؤں گا یہاں پر صدارت ہو یا نہ ہو، وزیر اعظم ہو یا نہ ہو، وزارتیں ہوں یا نہ ہوں، میں چلاؤں. اچھا یہ لوگوں کی خواہش بھی تھی کہ امام آپ کو کیا ضرورت ہے نظام بنانے کی، لوگ آپ کو قبول کرتے ہیں، آپ بس فیصلہ کیجیے، آپ کون آپ کا ملک کا صدر ہوگا، کون آپ کا وزیر اعظم ہوگا، آپ فیصلہ کیجیے. امام نے کہا صبر، ایسے نہیں ہوگا صبر. اچھا اس طرف جو ہے نا، آئے آپ ڈکٹیٹر نہیں بن رہے تو آپ جمہوری حکومت، آپ یہ بھی نہیں بن رہے بادشاہی نظام، یہی نظام رائج تھے وہاں پہ. ہمیں بدھ شکر نے کہا کہ بھائی انہی چیزوں کے خلاف تو قیام کیا ہے، ہمارا خیال قیام ہے کیا، ہم لوگوں کو امپاور کرنا چاہتے ہیں، عوام کو امپاور کرنا چاہتے ہیں. اصل بات یہ ہے، جو بنیادی نقطہ نا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ نظام پیش کرنے والے، نظام پیش کرنے والے الہی نمائندے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے جو تم نے دنیا کے اندر رائج کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کو پیش کرنے کا کام قرآن کے ذریعے سے، روایات کے ذریعے سے، سابقہ تجربات کے ذریعے سے. سابقہ تجربہ سے میری کیا مراد ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ حکومت جو ہے نا انبیاء میں سے 2 شخصیات نے بنائی، حضرت داؤد علیہ السلام نے اور حضرت سلمان سلیمان علیہ السلام نے، باپ بیٹے. انہوں نے کچھ عرصے کے لیے ایک جگہ پر الہی حکومت قیام کیا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی وہ فلسطین کی سرزمین ہے. اس کے بعد ایک تجربہ جو رسول اللہ نے کیا ہے 10 سالہ کہاں پر، مدینے کے اندر، اور پھر ایک تجربہ جو مولا کائنات نے کیا ہے کوفے کے اندر، کتنا 4.5 سال کا، پھر ایک تجربہ جو امام حسن علیہ السلام نے کیا ہے چند مہینے کا، کچھ کہتے ہیں 4 مہینے 6 مہینے. اس کے بعد اور اس سے پہلے الہی نظام دنیا میں رائج نہیں ہوا ہے. تو آپ کا اس اعتبار سے بات ٹھیک ہے کہ وہ جو چھوٹا چھوٹا سا ہوا کس کے ذہنوں میں، کہ سلمان کے زمانے میں، داؤد کے زمانے میں کیا ضرور،
تو
کیا معلوم
آخر دور میں، مطلب
لگتا ہے کہ اس کو اتنا بگاڑ کے پیش کیا یہودیوں نے کہ لگتا ہے کہ جیسے وہ بادشاہی نظام تھا، یعنی اس طرح متعارف کروایا سلمان کو، داؤد کو، اللہ کے نمائندوں کو اس طرح متعارف کروایا انہوں نے، تو یہودیوں نے کہ لگتا ہے وہ تو ایک بادشاہی نظام تھا جیسے. رسول اللہ کے نظام کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس تک تو پہنچنے بہت مشکل ہے، پر جل جائیں گے بھائی، وہ تو رسول اللہ تھے جنہوں نے کچھ قائم کر لیا، مولا کائنات. تو ہم نے یوں سمجھیے کہ گزشتہ سے کوئی تجربے فائدے اٹھانے ہی نہیں تھے، طے کر لیا تو ہم نے نہیں اٹھانے. اور ادھر جو ہے وہ خمینی بدھ شکن، اب آپ کس نظام کو متعارف کروانے والے ہیں جب آپ نے کہہ دیا کہ رائج نظاموں میں سے کوئی بھی نظام نہیں ہوگا؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اتفاق ہے کہ یہ ہمیں ویسے اس وقت کرنی چاہیے کہ جب رہبر معظم کی ہم تقریر کو کھولیں گے. میں اس کو بھی یہاں پہ روکتا ہوں، میں اب اگلی طرف آگے بڑھتا ہوں. مسئلہ یہ تھا کہ اب نظام بنانا بہت ضروری ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی. اب آپ بنائیے نظام، کیا مطلب ہے؟ جو میں بہت اہم بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، جو پہلے بہت کم، یعنی ہمارے درمیان میں ہم نے دیکھا کہ اس پر کم بات ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ جسے رہبر معظم نے بعد میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. رہبر معظم نے کہا کہ 5 مراحل ہیں کہ جنہیں اس حکومت اسلامی نے طے کرنا ہے، اس انقلاب اسلامی نے کہی تو بہتر ہے، جو اب انقلاب اسلامی بنا ہے، یعنی جو انقلاب اسلامی وجود میں آیا ہے، یہ 5 مرحلے ہیں جو اسے طے کرنے ہی کرنے. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ تھا کہ دنیا میں جتنے بھی نظام رائج تھے اور ہمارے ملک میں جو نظام رائج تھا، ہم نے اس کے خلاف انقلاب برپا کیا. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے پہلا مرحلہ طے کیا انقلاب اسلامی کا. دوبارہ، جتنے نظام پہلے سے رائج تھے اور جو ہمارے ملک میں نظام رائج تھا، ہم نے ان سب کے خلاف ایک قیام کیا ہے، انقلاب برپا کیا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں انقلاب اسلامی. یہ پہلا مرحلہ تھا کہ ہم نے تمام انقلابوں کے مقابلے میں اپنے انقلاب کو، فرانس کا انقلاب آ چکا ہے، رشیا کا انقلاب آ چکا ہے، بادشاہی نظام، بہت سارے انقلاب آ چکے ہیں، بہت سارے ملکوں میں، اسلامی ممالک میں انقلاب آئے ہوئے تھے، ہم نے سب کے مقابلے میں ایک نیا نظام متعارف کروایا ہے جس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں انقلاب اسلامی.
صحیح.
یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ کہا نظام اسلامی. نظام اسلامی سے کیا مراد ہے؟ رہبر معظم نے کہا یہ مرحلہ بھی ہم طے کر چکے ہیں. امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ ہم یہ مرحلہ بھی امام خمینی کے زمانے میں طے کر چکے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نظام اسلامی مراد یہ ہے کہ ہم نے ایک صدارتی الیکشن کروائے، ہم نے اس کے اختیارات کو یوں رکھا، ہم نے پارلیمنٹ بنائی، پارلیمنٹ کے اختیارات کو ہم نے یہ رکھا، اس کے بعد ہم نے ان کے اوپر نظارت رکھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مجلس خبرگان، شورا نگہبان. شورا نگہبان کے اختیارات ہی ہوتے ہیں. پھر ان کے رہبریت کو کون چنے گا، ان کا انتخاب کون کرے گا، اس کے لیے ہم نے بنایا مجلس خبرگان. اس کے بعد ان تمام سسٹم کے اوپر پوری نگاہ رکھنے کے لیے ہم نے بنایا گروہ مجلس تشخیص مصلحت نظام. یعنی یہ جو سسٹم ہے نا اس کو دوبارہ سمجھیے گا. یعنی سب سے اوپر رہبری ہے, لیکن رہبری کو بھی انتخاب کرنا, اس کی صلاحیت کو چیک کرنا, مسلسل اس کے اوپر نگاہ رکھنا, 8 سال کے اندر اندر اجلاس بلانا اور دیکھنا کہ انہیں صلاحیتوں پر ہے یا نہیں ہے, نہیں ہے تو ہٹائیں, اور نہ ہٹانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, خود ہی ہٹ جاتے ہیں اگر وہ صلاحیتیں ختم ہوتی ہیں, ولایت فقیہ خود ہی ہٹ جاتے ہیں. تو یہ جو اس کو کہتے ہیں ہم, اس سسٹم کہتے ہیں مجلس خبرگان. یہ خبرگان جو ہے نا یہ 82 مجتہدین پر مشتمل ہے کہ جن کا کام, اور یہ انتخاب ہوتا ہے عوامی. اہم بات یہ ہے کہ 82 مجتہدین, اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کا انتخاب ہوتا ہے عوامی,
یعنی عوام منتخب کرتی ہے مجلس خبرگان کو, مجلس خبرگان منتخب کرتی ہے
رہبریت کو. رہبریت کو
یعنی انڈائریکٹلی عوام
انتخاب کرتی ہے رہبریت کا. یہ جو بات ہوئی نا ڈکٹیٹر ہوتے ہیں, کیسے ڈکٹیٹر آپ کو پتہ نہیں اس نظام کا. اور امام خمینی نے سب سے پہلے ریفرنڈم کے بعد, پہلے سب سے پہلے ریفرنڈم کروایا ملک کے اندر. ریفرنڈم کس بات پہ تھا کہ آیا آپ کو جمہوری یعنی اسلامی جمہوریت چاہیے یا نہیں, یا آپ کوئی اور چیز چاہتے ہیں. یعنی کیا مطلب, نظام جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ ہونا چاہیے, کوئی اور نظام ہونا چاہیے. عوام سے پوچھا, ریفرنڈم ہوا ہے پہلے 2-3 مہینوں کے اندر, 79 کے اندر ہی بھائی, ابھی 80 شروع نہیں ہوا ہے اور پہلا ریفرنڈم ہو گیا. 98.6% لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے جمہوری اسلامی کے لیے. 98.6, تاریخ ریفرنڈم, تاریخ الیکشن کا سب سے بڑا اور سب سے کامیاب, کہ جس میں 98.6% لوگ ووٹ ڈالتے ہیں کہ ہمیں اسلامی جمہوریہ چاہیے. یہ پہلا ریفرنڈم ہے. اس کے بعد دوسرا الیکشن اس ملک میں مجلس خبرگان کا ہے کہ جس میں مجتہدین چنے جاتے ہیں. اس وقت تعداد ان کی 42 یا 43 تھی, 43-44 اس زمانے میں, 42-43 اس زمانے میں ان کا انتخاب ہوتا ہے. کیوں ہوا ہے؟ کیا کہ آپ ملک کا آئین بنائیے. ملک کا آئین بنانے کے لیے سارے مجتہدین اور فقہا کو بٹھایا گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فقہا جو ہیں یہ بنائیں گے؟ ابھی تک تو رائج یہ تھا کہ ٹیکنوکریٹس بناتے ہیں, وکلا بناتے ہیں, قانون دان بناتے ہیں, یا بناتے کہاں ہیں؟ جیسے بھٹو نے کیا تھا وہ کر لیجئے. 1973 میں ہمارے معروف ہے کہ پاکستان کا آئین بنتا ہے, وہ بنتا نہیں ہے. ہم ملک اٹھاتے ہیں کسی یورپ سے, قومیاتے ہیں اس کو, ہم اس کو کہتے ہیں نیشنلائز کیا ہم نے, یعنی اٹھایا کسی سے, اس کو نیشنلائز کر لیا, اس کو صرف پاکستانی کیا
اور اسلامی قوانین کو چیڈ کیا,
تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیا, اس کو ہم کہتے ہیں ہمارے ملک کا آئین بن گیا. ہماری تو یہ حالت تھی, ہماری یہ حالت نہیں تھی, دنیا کی یہ حالت تھی کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کام تو انگریزوں کا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. امام نے کہا کہ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ یہ دوسرا نظام, کہ نظام اسلامی کا مرحلہ یہ بھی طے ہو چکا ہے کہ کیا تشخیص مسکت نظام کے اختیارات ہیں, کیا شورۂ نگہبان کے اختیارات ہیں, کیا پارلیمنٹ کے اختیارات ہیں, کیا صدر کے الیکشن, کیا خبرگان کے, کیا ولی فقیہ کے, یہ ساری باتیں بھی طے ہو چکی ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں نظام اسلامی, یہ بھی آئین بن گیا, یہ بھی سب امام کر کے گئے. تیسرا مرحلہ رہبر معظم فرماتے ہیں حکومت اسلامی کا. حکومت اسلامی سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ اب طے تو ہو گیا, لیکن اب جو لوگ اس کو چلانے والے لوگ ہیں, پارلیمنٹ کے اندر جتنے لوگ آئیں گے اور حکومت میں جتنے لوگ آئیں گے اور ان کے نیچے جتنا بھی عملہ ہوگا, اب یہ سارا کا سارا اسلامی ہوگا. دیکھیں خالی ملک کے اوپر والے صدر کو آپ نے انقلابی کر دیا, لیکن نیچے پورا اسٹرکچر جو ہے وہ فرض کریں نواز شریف صاحب کا بنایا ہوا ہے, تو کیا کر لے گا عمران خان؟ کچھ نہیں کر سکتا.
یہی تو بات ہے کہ
بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اب اس نظام کو بدلنا ہے. اس نظام کو بدلنا ہے, صرف یہ نہیں کہ اوپر کے چہرے بدل لیں, مراد یہ کہ لوگوں کے بیہیویئر تبدیل ہونے, لوگوں کے رویے تبدیل ہونے, لوگوں کے مزاج تبدیل ہونے, لوگوں کو انقلابی کرنا ہے. بھائی لوگوں کو انقلابی کرنا آسان کام نہیں ہے. ہم تیسرے مرحلے میں آ کے اٹکے ہوئے. رہبر معظم نے فرمایا یہ وہ مرحلہ جس میں ہم بھی اٹک گئے آگے, کہ ہم حکومت کو پورا اسلامی نہیں کر پا رہے. یعنی کیا مطلب, حکومت کے ادارے جتنے بھی نیچے ہوتے ہیں سب کے سب انقلابی,
ریاستی اداروں کو سوچیں, ریاستی اداروں کے جو
یعنی سارے مشیر, سارے وزیر, سارے سیکرٹریز, سارا عملہ, سارے امپلائیز,
سب کو انقلابی کرنا ہے,
سب کو انقلابی اور اسلامی کرنا ہے. سر یہ مرحلہ بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے. رہبر معظم کہتے ہیں ہم تیسرے مرحلے میں بھی ہیں موجود. ٹھیک ہے, یہ مخبری کے بعد کا تیسرا مرحلہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں حکومت اسلامی.
یعنی ایک اس کو ایسا نا کہ یہ آپ جو ہے نا اس اینڈ پہ کھڑے ہوئے اور آپ کو ایک دم جو ہے نا اس اینڈ پہ پہنچنا ہے, اور تم جو سسٹم چلا رہے ہیں آپ, جو اگر باہر سے کچھ لوگ آئیں گے تو ان کو چلانے کا تجربہ نہیں ہے, اسی لیے ان کو بھی تبدیل کرنا ہے اور ان کو بھی ساتھ میں لے کے آنا ہے. بڑا کام ہے.
اور رہنا کس کے ساتھ ہے؟ انہی لوگوں کے ساتھ تو رہنا ہے. یہ تھوڑی ہوگا کہ پوری ایرانی قوم کو ریپلیس کر کے کسی اور قوم کو لے آؤ گے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر سب سے بڑا انقلاب برپا کرنا ہے. ابھی اس مرحلے میں داخل ہوئے ہوئے تھے, ابھی تک اس مرحلے میں ہیں حکومت اسلامی. رہبر معظم کا چوتھا نظام, چوتھا ثقافت اسلامی ہے. چوتھا مرحلہ ثقافت اسلامی ہے. کیا مطلب بھائی؟ گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین یہ سب اسلامی ہو جائیں گی, یہ سب ثقافت اسلامی ہو جائے گی. ہمارا ٹی وی اسلامی ہو جائے گا, ہمارا کھانا پینا, ہماری رہائش, ہمارا گھر, اس کو آپ کہتے ہیں ثقافت اسلامی. سر اس کے بعد کا بھی مرحلہ ہے, ابھی رکنا نہیں ہے, وہ ہے تمدن اسلامی, جس کو آپ کہتے ہیں سولائزیشن. ثقافت کو تو آپ کہتے ہیں کلچر, لیکن کلچر کے بعد بڑا مرحلہ ہے سولائزیشن. سولائزیشن کیا چیز ہے؟ سوچنے کا انداز بھی آپ کا اسلامی ہو جائے, تفکر آپ کا اسلامی ہو جائے, آئیڈیولوجی آپ کی اسلامی ہو جائے, اور آپ کا تمدن آپ کے ملک سے باہر نکل جائے, جیسے کہ تمدن کہلاتے تھے. یہ بڑا پرانا ایک مصری تمدن ہے, ایک بہت پرانا ترکی تمدن ہے, ایک بہت پرانا چینی تمدن ہے جو کہا جاتا ہے. تمدن یعنی سویلائزیشن, یعنی جو رہبر معظم نے فرمایا ہے, جو آخری مرحلہ ہے نا, وہ سویلائزیشن کا ہے. اور ہم یہ الگ بات ہے کہ ابھی کچھ نہ کچھ کام سویلائزیشن پہ کرتے رہتے ہیں رہبر معظم, جیسے مقاومت ہے اس وقت, مقاومت جس کو آپ کہتے ہیں ریزسٹنس پاور. یہ ریزسٹنس پاورز جتنی بھی ہیں, جس کو میں نے نام بھی دیا تھا کہ یہ یونائٹڈ اسٹیٹس بن رہی ہیں ریزسٹنس پاورز کی, جو نظر نہیں آ رہی ہیں, نظر نہیں آ رہی ہیں, کیونکہ میں نے کہا حدود رقبہ ان کا نہیں ہے. لیکن یہ پتہ چل رہا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اثرات مرتب کیے ہیں اسرائیل کے اوپر, جس طرح انہوں نے سعودی عربیہ کو پریشان کر دیا ہے, جس طرح ترکی ان سے پریشان ہوا ہوا ہے, اور اس طرح پورا یورپ ان سے پریشان ہوا ہوا ہے, پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی پاور بڑھتی جا رہی ہے. ہم نے تمدن کی شاید ایک آدھ برانچ, تمدن کا شاید ایک آدھ نقطہ, تمدن کا شاید ایک آدھ کوئی موضوع ہے جس پر اپنا کام بہت آگے بڑھا دیا ہے, لیکن ابھی پورے تمدن کو, ثقافت کو, پھر تمدن کو بھی بہت ٹائم لگنا ہے. ایک آخری بات کرتے ہیں, دیکھیے 40 سال ہوئے آپ کے اس انقلاب کو برپا ہوئے ہوئے, 40 سال 42 سال. یہ 40 42 سال کے اندر آپ یہ چاہیں کہ پہلے مرحلے میں 350 سال جو یورپین, کم سے کم بھی 300 سال جو یورپ کا صنعتی انقلاب کے بعد اس پوری دنیا کے اوپر قبضہ ہوا ہے, اور اس کے بعد جو انہوں نے تباہی مچائی ہے اسلامی دنیا کے اندر, آپ چاہیں کہ ہم سب کو کور کر لیں, سارے انسانوں کو کور کر لیں, ان کے سارے نقصانات کو جو اسلامی دنیا میں ہم کور کر لیں, ہم لوگوں کی ذہنیت جو آہستہ آہستہ غلامی ذہنیت ہی غلام ہو گئی تھی, آپ چاہتے ہیں کہ اس غلام ذہنیت کو ایک دم جو ہے وہ آغا بنا دیں, ان کو جو ہے وہ سردار بنا دیں, ان کو فکری اعتبار سے آزاد بنا دیں. اس میں ٹائم لگنا ہے. آپ 40 سال اور پھر یہ 300 سال ایک طرف, اور اس کے بعد 40 سال کے اندر یہ نہیں کہ آپ کو آزادی سے کام کرنے دیا جا رہا ہو, کبھی آپ پر صدام کی جنگ مسلط کر دی جاتی ہے, کبھی آپ کے اوپر داعش جیسی طاقتیں, کبھی یہ آپ کے پڑوس میں جو طالبان کا ایشو بنتا ہے, کبھی شیعہ شہادتیں پاکستان میں شروع ہو جاتی ہیں, کبھی حجاز میں مسئلہ ہوتا ہے, کبھی نمر جو ہے وہ وہاں شہید ہو جاتے ہیں سعودی عربیہ میں, کبھی آپ کے زکزکی جو ہیں وہ ان کے اوپر مشکلات نائجیریا میں آ جاتی ہیں, کبھی آپ کے بڑے بڑے مجتہدین جو ہیں وہ خود بحرین کے اندر, یعنی وہ معمولی آدمی نہیں, جو شیخ عیسیٰ, ہمارے شیخ عیسیٰ قاسم, یعنی بڑی شخصیت ہے, مجتہد کی سطح کا جیل میں چلا جاتا ہے, ان کی جو وفاق نامی جو آرگنائزیشن بنتی ہے اس کے جو عالم دین ہیں وہ جیل میں چلے جاتے ہیں, یعنی یہ پھر لبنان کے اندر جو مشکلات آتی ہیں, پھر شام کے اندر مشکلات آتی ہیں, یعنی ہم 40 سال کے اندر بھی ایسا نہیں کہ اپنی آزادی کے ساتھ اپنے نظریے کے اوپر جو خوانی بت شکر نے دیا تھا اس پر کھل کے کام کر پا رہے ہیں. ہمیں تو مسلسل آپ نے جو ہے وہ مختلف مشاکل اور مصیبتیں پھنسا رکھا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم بچتے بچاتے اپنے آپ کو ایسے سا مضبوط کرتے, ایک ایک قدم کر کے اور بڑے سلو قدم اٹھا اٹھا کے, حاج قاسم سلیمانی جیسے شخصیات کو متعارف کروا دیتے ہیں, اگر ہم جو ہے وہ سید حسن نصراللہ جیسے شخصیات کو متعارف کروا دیتے ہیں, اگر ہم جو ہے وہ الحمد للہ عبد الملک حوثی جیسے شخصیات کو متعارف کروا دیتے ہیں, بھائی یہ بہت بڑی جیت ہے, یہ بہت بڑا کارنامہ ہے جو آپ نے کر لیا, کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ دنیا کی نظریں, اس کے بعد ان کی سازشیں, اور اس کے بعد اس پر وہ پیسہ خرچ کر کے آپ کے اندر کے لوگوں خرید بھی لیتے ہوں, آرگنائزیشن کے اندر نفاق بھی آتا ہو, نفاق آتا ہے باقاعدہ آپ کے آرگنائزیشن کے اندر, شخصیات خرید لی جاتی ہیں ایسے مرحلے میں, اور ایران کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا, وہاں پر تو آپ کو پتا ہے کہ سائنسدان کو شہید کر رہے ہیں, عالم دین کو شہید کر رہے ہیں, وہ تو چھوٹے چھوٹے سائنسدان شہید کر دیے انہوں نے ایٹمک انرجی کے, 4 آدمی تہران کے اندر شہید کر دیے انہوں نے اس کا احمدی نژاد کے زمانے میں. تو ایسے سخت حالات کے اندر فکر امام خمینی تیسرے مرحلے میں اگر اٹکی ہوئی ہے حکومت اسلامی کے مرحلے میں, لیکن پھر بھی ثقافت اور تمدن دو جو اگلے مراحل ہیں ان کی کچھ نہ کچھ بیسس جو ہے نا بننا شروع ہو گئی ہیں, اس کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں, جیسے میں نے مقاومت کی آپ کو مثال دی. تو الحمدللہ ابھی امام خمینی اور یعنی سمجھنے کی ضرورت ہے, تو ایک بہت ہی خلاصتاً ایک بات تھی جو بہرحال ہم نے آپ لوگوں سے کر دی.
صاحب بہت شکریہ, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں امام جو رہبر معظم کی تقریر ہے اس پر بات کریں گے. ناظرین کرام, آپ نے گفتگو سماعت فرمائی, اور آغاز صاحب نے جیسے کہ آخر میں ارشاد فرمایا کہ یہ ہم ایک اشارہ دے رہے ہیں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات پہ, کہ انہوں نے جو انقلاب سے پہلے اور انقلاب کے بعد کیا کیا کام کر رہا ہے, نمایاں سر انجام دیے, اور یقیناً یہ کچھ اشارے ہی ہیں. ہم شاید بہت اور زیادہ کھل کے وقت قلت کی وجہ سے بات نہ کر پائیں, لیکن آپ لوگ ضرور سوچے گا, ضرور اس پہ تحقیقات کیجیے گا کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے صرف انقلاب زبانی نہیں برپا کیا بلکہ لوگوں کے دلوں کو تبدیل کیا ہے, اور لوگوں کے دل کیسے تبدیل ہوتے ہیں آپ کو اس کے لیے انقلاب پڑھنا پڑے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان قمر رضوی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
ہاں خمینی آج بھی زندہ ہے, افکار خمینی زندہ ہے, اقوال خمینی زندہ ہے, وہ جو مستضعفین جہاں کے لیے مانند قلا, لب مظلوم کی بے نطق دعاؤں کا سلا, جہاں یاروں کا حلقہ رہا, خمینی ریشم سے زیادہ نرم من گیا, بات جب دین اسلام پہ آئی, خمینی حیدری ذوالفقار بن گیا. ہا ہاں خمینی زندہ ہے، زندہ ہے خمینی، زندہ ہے.